وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومنوں کو جو خطاب کیا ہے، مومنوں کو جو مخاطب کیا ہے، اس خطاب اور مخاطب میں اللہ نے حد درجہ بے انتہا اللہ نے اپنی اپنائیت ظاہر کی ہے، جیسے بے انتہا اللہ کو مومنوں سے محبت ہے، تو اسی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنائیت کے ساتھ، ایک پرانے تعلق کے اظہار کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس میں کے بجائے مومنوں کو اللہ نے 88 مرتبہ یا ایوہ الذین آمنو کہا ہے۔ یہ یا ایوہ الذین آمنو کا ایک ترجمہ اے ایمان والو، اس کا دوسرا ترجمہ اے وہ لوگو جنہوں نے مجھ سے عہد وفا کیا ہے، اے وہ لوگو جنہوں نے مجھ سے محبت کا رشتہ جوڑا ہے۔ گویا اللہ کے یہاں یا ایوہ الذین آمنو کا لفظ بے انتہا اللہ اور بندے کے درمیان ربط و تعلق کو بتاتا ہے، ہمدردی کو بتاتا ہے۔ یہی انداز یا ایوہ الناس ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیز ہے، کیا مل گیا تجھے، کہاں چلے گئے تم کہ تم کو کریم اللہ سے، رب سے، رب کا لفظ اور کریم کا لفظ، جو تیرا رب ہے تیری ہر ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو سوتا ہے اس وقت بھی تیری ضرورت کا خیال کرتا ہے، تو سفر حضر میں ہے تب بھی تیری ضرورتوں کا خیال کرتا ہے، اور وہ کریم اللہ ہے ہمیشہ تیرے ساتھ کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ تو ایسے کریم اللہ سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، اور کس بنا پر تم اپنے اللہ سے دور ہو گئے؟ گویا پروردگار کے خطاب کا جو انداز ہے، اپنے بندوں سے کہنے کا جو انداز ہے، کہیں پر تو حاکمانہ ہے، آمرانہ ہے، اور کئی جگہوں پر اللہ کا یہ انداز اپنائیت و محبت کا انداز ہے۔ جب پروردگار نے ہمیں آپ کو ہر جگہ حاکمانہ انداز سے نہیں بلکہ اپنائیت اور محبت کے انداز میں خطاب کیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے، دو تقاضے ہیں، ایک تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا اس کو کیا جائے، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ کیا جائے محبت و حسن کے ساتھ کیا جائے، ایک اچھے انداز میں کیا جائے، صرف کسی قانون پر عمل کرنا نہ ہو بلکہ اس نیت، دل کے اس زاویے، دل کے اس رخ کے ساتھ عمل کیا جائے کہ میرے محبوب نے کہا ہے، میرا محبوب اس سے خوش ہو جائے گا. اسی بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے جو اپنے بندوں کو خطاب کیا ہے اور عبادت کا حکم دیا ہے، اس عبادت کرنے کے تین انداز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے، عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. کہتے ہیں یہ سب سے ادنا درجہ ہے، یہ قانون پر عمل ہے، یہ حکم پر عمل ہے. اور عبادت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ مجھے میرے محبوب سے ایک نسبت ہو جائے گی، میرے محبوب سے میرا ایک تعلق جڑ جائے گا. بس یہی پیش نظر ہو، میرا یہ سجدہ، میری یہ تلاوت، میرا یہ روزہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس پر یہ سب کچھ ملے گا، یہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دل کی نیت یہ ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے اللہ سے ایک نسبت، ایک رشتہ جڑ جائے گا، ایک تعلق میرا مضبوط ہو جائے گا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی عمل کرے، نہ اجر و ثواب نہ رشتہ، صرف یہ پیش نظر میں اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاؤں. جس طرح محبت کے انداز میں اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے، ہماری عبادت بھی اس لیے ہے کہ ہم اپنے محبوب اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائیں. باقی ہمیں کچھ ملے نہ ملے، کچھ ملے نہ ملے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ تو دے گا ہی ہمیں، لیکن ہماری جو نیت ہے، ہمارے عمل کا جو جذبہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائے. یہ عبادت کا ایک آخری درجہ ہے، یہ عبادت کی انتہا ہے، یہ کہ ہر عمل، ہر سجدہ، ہر تسبیح و تلاوت اس غرض، اس نیت سے ہو کہ آج میں نماز پڑھوں گا تو میں اپنے اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاؤں. تو ظاہر ہے اس عبادت کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. ایک مزدور کسی کے ہاں مزدوری کرتا ہے کہ شام کو مجھے اتنا مل جائے گا، وہ صبح سے شام تک کام کرتا ہے، اس کی نظر مزدوری پر ہے، مزدوری لیتا ہے چلا جاتا ہے. لیکن کوئی قریبی دوست آیا اور صبح سے شام تک وہ آپ کے کام میں لگا رہا، اس کی نیت نہ اجر و ثواب ہے، اس کی نیت نہ مزدوری ہے، اس کی نیت نہ رشتہ ہے، اس کی نیت محض صرف یہ ہے کہ میرا محبوب دوست خوش ہو جائے گا، مجھ سے راضی ہو جائے گا. گویا جہاں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، جہاں اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا جہاں اللہ نے کہا یا عبادی، او میرے بندے، یہ حد درجے کی اپنائیت ہے. جب دیکھا جائے تو میرے اور میرے خدا کے درمیان تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، ہمارا وجود فانی ہے، ہمارا وجود ایک گندے قطرے سے بنا ہوا ہے، قدم قدم پہ گناہوں کے نشانات پڑے ہوئے. وہ پاک پروردگار پاک ہی پاک ہے، بے عیب ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ باقی ہے، فنا نہیں ہے. نسبت اگر دیکھی جائے، کمپیئر اگر کیا جائے، تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی نسبت ہی قائم نہیں ہوتی. اس کے باوجود اس اللہ کی عظمت، اس اللہ کی رحمت و شفقت، اس اللہ کی بے پناہ اپنائیت کا تقاضا ہے کہ اس اللہ نے ہمیں یا عبادی کہہ دیا. تو یا عبادی کہہ کر خطاب کرنا، آمنو کہہ کر خطاب کرنا، بربک الکریم کہہ کر خطاب کرنا، اشارہ کرتا ہے کہ میرے بندے تیری عبادت میں اپنائیت ہونی چاہیے، تیری عبادت میں محبوب کے راضی ہونے کی نیت ہونا چاہیے، اس انداز میں تجھے عبادت کرنی چاہیے. مومن بندہ جب اسی طرح سے اپنے اللہ کے سامنے اپنی اپنائیت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس اپنائیت کے ساتھ ساتھ کبھی محبوب کی نافرمانی ہو جاتی، محبوب کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اس بندے کا، محبت کرنے والے کا دل تڑپ جاتا ہے، مجھ سے نافرمانی ہو گئی، آج میرا محبوب ناراض ہو جائے گا. جب یہ دل تڑپتا ہے تو بھی انسان کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ جاتے ہیں. اس لیے کہ انسان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان آنکھوں میں کبھی خوشی کے آنسو آتے ہیں. کبھی بندہ خوب عبادت کر لیتا ہے, خوب عبادت کرتا ہے اور بڑی محبتوں کے ساتھ کرتا ہے تو سجدے میں کبھی خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں, کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو حزن کی بنا پر آتا ہے, اے میرے اللہ تیری عظمت کے مطابق جیسا سجدہ ہونا تھا ویسا میں سجدہ نہیں کر سکا. یہ گویا ایک غم ہے, ایک رنج ہے, ایک ملال ہے دل میں کہ میرے اللہ آپ اتنے بڑے اور آپ نے سب کچھ مجھے دیا اور ایک سجدہ کے لیے آپ نے کہا تو میرے اللہ میں آپ کی عظمت کے مطابق سجدہ نہ کر سکا. اس پر انسان کی آنکھوں سے کبھی آنسو آ جاتے اور کبھی انسان غفلت کی حالت میں سجدہ کر لیتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو یہ خوف اور خشیت کا کہ آنسو ہوتے ہیں کہیں اللہ یہ سجدہ میرے چہرے پر مار نہ دے. بہرحال پروردگار چاہتے ہیں کہ میرے بندے تیری عبادت کے انداز میں اپنائیت ہونا چاہیے, محبت کا پہلو ہونا چاہیے. اور رہ گئی بات ناراضگی, نافرمانی اور معصیت, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تمہاری مثال شاہی دربار میں رہنے والے لوگوں کی طرح ہے جو کافر ہیں, جو مشرک ہیں, جو پروردگار کو نہیں مانتے, جو اپنے خالق کو نہیں مانتے, جو آنکھوں میں روشنی دینے والے کو نہیں مانتے, جو ایک اناج کے پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے, جو پانی کا گھونٹ پلانے والے کو نہیں مانتے, وہ ہمارے دربار سے باہر کے لوگ ہیں. تم تو ہمارے دربار کے اندر کے لوگ ہوں, شاہی دربار کے لوگ. شاہی دربار میں رہتے ہوئے تم سے میری ناراضگی ہو جائے, تم سے میری نافرمانی ہو جائے, معصیت ہو جائے, یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اس لیے میرے دوستو کبھی ہم سے نافرمانی ہونے نہ پائے. اب آپ دیکھیں گے شاہی دربار میں رہنے والا جتنا کام کرتا ہے محبتوں کے ساتھ, اگر اس سے کبھی کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کوتاہی کے بعد فوراً وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسا اور کام کر دوں, کوئی ایسا اور کام کر دوں جو میری ڈیوٹی ہے اس کے علاوہ, کوئی اور میں اتنا کام کر دوں کہ میرے اس کوتاہی پہ پردہ پڑ جائے, میری اس کوتاہی پہ پردہ پڑ جائے اور بادشاہ کی نظر میرے اس ایکسٹرا کام پہ ہو جائے اور مجھ سے اور راضی ہو جائے ناراض ہونے کے بجائے. یہ مومن کی شان ہے. دیکھو میرے بندے تم سے کوئی اور گناہ ہو گیا, ایکسٹرا دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو. میرے بندے کہیں تم سے کوئی اور نافرمانی ہو گئی, کوئی اور تم سے گناہ ہو گیا, تم ایکسٹرا کہیں پہ صدقہ دے دو. میرے بندے تم سے کچھ اور ہو گیا, تم استغفار و توبہ پڑھ لو. یہ ایکسٹرا ایک انسان عمل کر لیتا ہے تو بادشاہ اور خوش ہو جاتا ہے. اللہ کی شان مومن بندے کو دیکھتا ہے. میرے بندے کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں اپنائیت کے ساتھ, لیکن اسی کے ساتھ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے تو کچھ الگ سے بھی کر لیتے ہیں. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کتنا سنگین جرم ان سے ہوا تھا, کتنا سنگین. اگر اس منظر کو ہمارے سامنے بکھیر دیا جائے تو کوئی ایسی آنکھ نہ ہو جو ڈبڈبا نہ جائے, کوئی ایسا درد دل رکھنے والا انسان نہ ہو جس کے رونگٹے کھڑے نہ ہو جائیں. یہاں تک کہ پیارے نبی کا جو جگر اور دل تھا وہ ہر صدمے, ہر غم, ہر تکلیف کو برداشت کرتا تھا اور اس طرح برداشت کرتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. مگر حضرت وحشی کو جب دیکھتے تھے اور پیارے نبی کے سامنے وحشی آ کر بیٹھتے تھے تو آپ کا غم تازہ ہو جاتا تھا. آپ کو کہنا پڑا, سارے صحابہ آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھتے تھے مگر وحشی جب یہ آتے تو ایک دفعہ آپ نے وحشی سے کہا تھا, وحشی کیا اچھا ہوتا کہ تم آؤ تو میرے پیچھے بیٹھو, تم پیچھے بیٹھو, کیونکہ تم جب سامنے بیٹھتے ہو تو میرے چچا کا چیرا ہوا کلیجہ سامنے آ جاتا ہے, چبایا ہوا جگر میرے سامنے ہوتا ہے, وہ منظر میرے سامنے آ جاتا ہے جب تم میرے سامنے آتے ہو. کتنا دردناک یہ واقعہ ہوگا, کیسے سنگ اور پتھر دل نے اس طرح کا کیا ہوگا. حضرت وحشی سے کسی نے پوچھا تھا, درمیان کی ایک بات میں سناؤں, حضرت وحشی سے کسی نے پوچھا تھا کہ سارے صحابہ تو آگے بیٹھتے ہیں آپ کے چہرے کے پاس بیٹھتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ تم آتے ہو تو پیچھے سے آ کر پیچھے بیٹھ جاتے ہو. کیا پیارا جواب دیا تھا. انسان کے دل میں جب اللہ کی محبت آتی ہے, ایمان کی طاقت و قوت آتی ہے. کیا بہترین جواب دیا تھا سوال کرنے والے کو، جس نبی کی محبت میں تم سامنے بیٹھتے ہو اسی نبی کی محبت میں میں پیچھے بیٹھتا ہوں، کیونکہ میرے نبی کی رضا یہی ہے، میرے نبی کی چاہت یہی ہے کہ میں پیچھے بیٹھوں. یہ حضرات ہمیشہ نبی کی چاہت کو چاہتے تھے. سامنے بیٹھے ہیں تم تو چاہت کے لیے بیٹھے، میں پیارے نبی کی محبت میں پیچھے بیٹھتا ہوں. یہ حضرت وحشی نے دیکھا کہ مجھ سے ایک بڑی نافرمانی ہو گئی، بڑی کوتاہی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ معافی تلافی تو ہو گئی اللہ کے سامنے، پروردگار نے معاف تو کر دیا، مگر بہرحال یہ منظر قیامت کے دن آنا تو ہے، محشر میں یہ منظر تو آئے گا کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چیرا ہوا، وہ شہیدوں کے مرتبے پر ہوں گے. اور وہاں ایک روایت ایسی بھی آتی ہے کہ اللہ بندوں کو معاف کر دے گا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس کا دفتر اس کے سامنے رکھا جائے گا اور اللہ تعالی کے سامنے اس کے کارنامے سے پیش کیے جائیں گے، میرے بندے تم نے ایسا بھی کیا، میں تیرا کریم اللہ تم نے ایسا بھی کیا، معاف ہو چکا، مگر بندے کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، عرض کیے جائیں گے. اس سے بندے کو تھوڑی سی خجالت، تھوڑی سی شرمندگی ہو جائے گی. ایک طرف پروردگار اپنی نعمتوں کے دفتر کو رکھ دے گا، میری نعمتوں کو گنو، اور پھر تم سے یہ ہوا یہ ہوا. تو حضرت وحشی یہ سوچتے تھے کہ یا اللہ معافی تلافی تو ہو گئی، لیکن کل قیامت کے میدان میں حضرت حمزہ ہوں گے اور ان کا چیرا ہوا کلیجہ ہوگا اور میرا دفتر ہوگا، اس دفتر میں کم سے کم اتنا لکھا تو ہوگا، عرض تو ہوگا، پیش تو ہوگا، تو میں کیا کروں. تو حضرت وحشی نے ارادہ کیا کہ ایک غلطی بہت بڑی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کرنا چاہیے، اس کا الٹرنیٹ ہمیں اور کچھ کرنا چاہیے، ایکسٹرا کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ جتنا ناراض ہوا اسی درجے میرا اللہ اور راضی ہو جائے. یہ مومنانہ شان ہے. حضرت وحشی نے ارادہ کر لیا کچھ بھی ہو جائے، میں نے پیارے نبی کے چہیتے چچا کو میں نے اگر شہید کیا ہے تو جس سے پیارے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے اور جس سے آپ کی نبوت کو خطرہ ہو رہا ہے، جو آپ کے بعد اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اسود انسی، جو شر الناس ہے، اگر میں نے خیر الناس کو شہید کیا، خیر الناس کو اگر میں نے شہید کیا تو اب کم سے کم اس کا بدل، اس کا الٹرنیٹ ایکسٹرا یہ ہے کہ میں اس اسود انسی کو میں ذبح کر دوں، اسے ختم کر دوں، کیونکہ پیارے نبی کی نبوت پہ وہ داغ ڈال رہا ہے، پیارے نبی کی نبوت کی ختم نبوت پر انگلی ڈال رہا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ پیارے نبی نبی تو تھے مگر میں ان کے بعد نبی ہو گیا ہوں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس سے پیارے نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی. تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو ہم ذرا اس دشمن اسلام کو، ختم نبوت کے دشمن کو، گمراہ کرنے والے انسانوں کو، مرتد بنانے والے انسانوں کو ہم اس کے آخری انجام تک پہنچا دیتے ہیں. چنانچہ وہی حضرت وحشی گئے اور پوری جرت کے ساتھ اس ارادے سے گئے کہ چاہے وحشی کی گردن کٹ جائے، چاہے وحشی خود شہید ہو جائے، مگر ہمارا یہ کارنامہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بھی شہید ختم کریں گے. وہاں گئے اور اسود انسی کو ذبح کر دیا. اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے اللہ، اگر میں نے پیارے نبی کے چہیتے چچا کو میں نے شہید کیا، خیر الناس کو اگر میں نے شہید کیا، تو اللہ کم سے کم اس گناہگار سے، ایک اسلام کے دشمن کو بھی تو میں نے ختم کیا ہے. تو کل قیامت کے میدان میں اگر میرا یہ عمل صرف عرض اور پیش کے طور پر ہوگا تو اسی کے سامنے یہ بھی تو ہوگا کہ ایک شر الناس کو اس نے تو قتل کیا ہے. تو گویا اکول ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا اللہ کے پاس. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سے اگر اس زندگی میں کوئی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ گناہ، وہ خطا کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی اس خطا کی طرف سے کوئی نہ کوئی نیک کام ہم کو ضرور کرنا چاہیے، صدقے کے طور پہ، صلاۃ التوبہ کے طور پہ، تلاوت کے طور پہ، استغفار کے طور پر اور توبے کے طور پر، اللہ سے معافی تلافی کے طور پر ہمیں کرنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے وہی جرم ہمارا ہمیں جہنم تک لے جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک جوان صحابی آئے، ایک جوان صحابی آئے، کیسے کیسے صحابی جوان جوان صحابہ تھے، کہنے لگے بیما اتقی النار، اے میرے پیارے نبی میں ایک چھوٹا سا سوال لے کر آیا ہوں کہ میں جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہوں، میں جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہوں. جب میں نے اس روایت کو حدیث کو پڑھا کہ ایک جوان صحابی کہتا ہے کہ میں کیسے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤں، ہم سے آپ سے سوال ہو تو ہم شریعت کی پوری فہرست اس کے سامنے رکھ دیں گے، یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. مگر نگاہ نبوت کو دیکھیں اور پیارے نبی کی حکیمانہ انداز کو دیکھیں، آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے اگر بچنا چاہتے ہو تو آپ نے فرمایا بدموعک، اپنے آنکھوں کے آنسو سے بچ جانا. ایک جملہ فرمایا، جوان کو کہا آپ نے جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، تمہارے آنکھوں میں اگر آنسو کے قطرے ہیں تو وہی آنسو کا قطرہ تجھے جہنم کی آگ سے بچا دے گا، جہنم کے انگاروں سے بچا دے گا، جہنم کی سزاؤں سے بچا دے گا. یہ ایک حکیمانہ جواب تھا کہ جو جوان جہنم سے بچنے کے لیے اگر آنکھ کے آنسو بہا سکتا ہے تو وہ اللہ خدا کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ بندہ خدا کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ پھر وہ آئندہ چل کے نماز نہیں چھوڑ سکتا، وہ اللہ کے احکامات کو نہیں توڑ سکتا. لہذا میرے دوستو، آج کے پیغام میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ ہم عبادتوں کو اچھے انداز سے کریں اور اپنائیت و محبت کے انداز میں کریں. کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس گناہ کے بعد کوئی ایسی نیکی کر لیں جو اس کی جگہ پر قائم ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو کے قطرے اگر ہم بہاتے ہیں تو یہ آنسو کا قطرہ ہمیں جہنم سے بچاتا ہے اور دنیا کی آفتوں سے بچاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف جا رہے تھے، دیکھا ایک پوری آبادی اوندھی ہو گئی، پوری آبادی کے جوان بوڑھے سب کے سب الٹے پڑے ہوئے ہیں اور عذاب آ چکا ہے اور تمام کی موت آ چکی ہے. حضرت عیسیٰ، نبیوں کا دل ایک درد مند دل ہوتا ہے، ٹھہر گئے، پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار میں جاننا چاہتا ہوں کہ پوری آبادی کیسے تباہ ہو گئی، کیسے برباد ہو گئی. اللہ نے کہا آپ آواز لگائیں، انہیں سے پوچھ لیں، انہیں سے پوچھیں. چونکہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو معجزے کے طور پہ کہا قم بإذن اللہ، صدا لگائی تو ایک جوان کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس بنیاد پر یہ عذاب آیا، کس بنیاد پر یہ عذاب آیا؟ عجیب جواب سنیے گا. آج کی دنیا جتنی پھیلی ہوئی ہے، آج کی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، رنگ برنگ کے گناہ ہیں، اس زمانے کو دیکھیں آج سے 2000 سال پہلے کی دنیا کو دیکھیں، کہاں یہ سب چیزیں تھیں. اس کے باوجود اس جوان سے جب پوچھا کہ یہ آفت کیوں آئی، مصیبت کیوں آئی، تو اس جوان نے کہا کہ بات یہ ہے ہماری پوری آبادی دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کے کھیل کود میں، دنیا کی مستی میں پڑ گئی اور دنیا ہی ان کے دل میں سما گئی اور آخرت ان کے دل سے نکل گئی، اللہ کا خوف ان کے دل سے ختم ہو گیا، ان کی آنکھیں سوکھ گئی. اللہ نے عذاب نازل کر دیا، اللہ نے عذاب نازل کر دیا. سنو میرے جوانوں، اس جوان نے کہا میرا حشر یہ ہے کہ مجھے ہر دم ایسا لگتا ہے میں جہنم کی دیوار پہ لٹکا ہوا ہوں. اللہ اکبر، میں جہنم کی دیوار پہ لٹکا ہوا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ایک طرف ہماری زندگی میں نیکی ہو وہیں گناہوں سے بچنا بھی ہو اور وہی آنکھوں میں آنسو کے قطرے بھی ہوں. یہی آنسو کے قطرے انسان کی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں اور اللہ کے ہاں قریب کر دیتے ہیں. بس آخری بات سن لیجئے، انسان کی کون سی نیکی، انسان کا کون سا چھوٹا سا عمل اس کی ہدایت کا، اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان سے بڑھ کر اور کون ہوگا تابعی؟ وہ کہتے ہیں میرے محلے میں ایک مجوسی تھا، اس کی موت کا وقت قریب آیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، جس کی تم پوجا کرتے تھے اس نے تجھے نہیں بچایا. اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں مگر میرے دل پہ تالا لگا ہوا ہے، پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے مگر پڑھ نہیں پاتا، ایسا لگتا ہے اوپر سے تالا لگا ہوا ہے. حسن بصری نے کیا دعا کی وہ سنیے گا. میرے دوستو جب نیکی کا موقع آئے اس وقت نیکی کر لینا چاہیے. حضرت حسن بصری نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کی، اے اللہ اگرچہ یہ مجوسی ہے مگر دنیا میں اس نے کوئی نہ کوئی خیر کا کام تو کیا ہوگا، دنیا میں کوئی نہ کوئی خیر کا کام کیا ہوگا. حضرت حکیم کو آپ نے فرمایا تھا اسلمت بما اسلفت، کوئی نہ کوئی خیر کا کام کیا ہوگا، اے اللہ اسی خیر کے کام کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ہدایت دے دیجیے. چنانچہ ایک دم سے ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ نے اس کے اسی خیر کے کام کو جو کہ مجوسیت کے زمانے میں کیا تھا اسی خیر کے کام کو وسیلہ بنا کر اللہ نے اس کو ایمان دے دیا. اس بندے نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کے حسن بصری سے کہتا ہے میرا دل کھل چکا ہے، میرا دل کھل چکے ہیں، ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حسن بصری کے پاس اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے پھر دوبارہ کلمہ پڑھا اور وہی اس کا انتقال ہو گیا. خواب میں دیکھا وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے. وہ پاک پروردگار اگر اپنے بندے کی مغفرت کرنے پر آئے تو آخری لمحے میں بھی اللہ کلمہ پڑھوا کر جنت میں پہنچا دیتا ہے. اور وہی اللہ کبھی ناراض ہو جاتا ہے، غیظ و غضب میں آتا ہے تو وہی اللہ حضرت عیسیٰ کی قوم کی طرح تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے اللہ کی شان کریمی، اللہ کی شان رحمت کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اس طرح کی چیزوں سے اللہ کے سامنے ڈرتے بھی رہنا ہے. اگر ہم ڈرتے بھی رہیں گے یرجون رحمت ہو یا خافون عذابا، مومن کی شان یہ ہے اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. اللہ سے جب انسان ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کسی دوسرے کو مسلط ہونے سے بچا دیتا ہے، آفتوں سے بچاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ دونوں صفتیں عطا فرما کر عبادت کا وہ انداز عطا کر دے جس انداز میں اپنائیت جھلکتی ہو، محبت کی شان جھلکتی ہو اور دلوں کے اندر خوف اور آنکھوں میں آنسو کے قطرے جھلکتے ہوں. اس طرح بیٹھی جیسے نمازیں بیٹھتے ہیں، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کو تو کیا اپنے عمل کو ہی دیکھیں، اپنے گناہوں کو تو کیا اپنے عمل ہی کو دیکھیں. پروردگار گناہوں کی فہرست تو انڈیکس تو الگ رکھے گا. اگر پروردگار نے کہہ دیا میرے بندے تم بازار جاتے تھے، غریب آدمی، غریب سے غریب آدمی جو پھل لے کر بیچتا تھا، جس کو اس بات کی امید تھی کہ 50-100 روپے شام تک ہو جائیں گے تو میرے گھر میں آج اچھا سا کھانا بن جائے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے کچھ اچھا کھانا کھا لیں گے. مگر تم پھل خریدنے گئے، تم نے دیکھا پھل پہ تھوڑا سا داغ لگا ہوا ہے، داغ لگا ہوا ہے. وہ بیچارہ غریب آپ سے التجا کرتا ہے لے لو بابا، اس میں تو بس ٹوکڑے کا داغ لگا ہے، خراب اندر سے نہیں ہے. پھر بھی آپ نہیں لیتے ہو. اس بندے کا، اس غریب کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اگر یہ میرے پھل کو لے لیتا میری آمدنی پوری ہو جاتی، آج شام کو میرے گھر میں اچھا کھانا بن جاتا. اللہ اللہ، ہم اور آپ چند پیسوں کے خاطر ایک داغدار پھل کو نہیں لیتے. پروردگار نے کل قیامت میں کہہ دیا میرے بندے میں تیرے داغدار نماز کو کیسے قبول کروں، میں تیرے داغدار عبادتوں کو کیسے قبول کروں، میں تیرے داغدار عمل کو کیسے قبول کروں. تم نے ایک پھل کو قبول نہیں کیا تھا، ایک غریب بندہ تھا، ٹوٹے ہوئے دل والا تھا، کپڑے خراب تھے، اس کو گھر میں شام کو سالن کی ضرورت تھی، تم نے قبول نہیں کیا. ہم کس طرح تیری عبادتوں کو قبول کریں؟ اللہ اللہ، وہاں ہم شرمندہ ہو جائیں گے. پروردگار سے ہمیں مانگنا ہے، اے میرے پروردگار عبادت کی توفیق اگر تو نے دی ہے تو اللہ اچھی عبادت بھی تو ہی کر دیجیے. اللہ ہماری مثال اس چھوٹے بچے کی ہے، جو چھوٹا بچہ کچھ نہیں لکھ پاتا، نہیں لکھ پاتا تو ماں ہاتھ پکڑ کے اچھا لکھ دیتی ہے. اللہ ہماری مثال تو یہی ہے کہ ہم اچھی عبادت نہیں کر پاتے، اللہ تو ہماری عبادت کو اچھی بنا دے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت داغدار بن جائے اور ہم تیرے سامنے رسوا ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں. اپنی عبادتوں پہ نظر ڈالیے، پورے دن ہم خدا کے گھر میں ہیں، خدا ہی کے گھر میں رہ کر خدا ہی سے غفلت میں ہو، خدا ہی کے گھر میں رہ کر خدا ہی سے غفلت میں ہو. کہیں ایسا نہ ہو خدا دوبارہ آنے بھی نہ دے. ایک مہمان کسی کے گھر پر آیا اور ہمیشہ میزبان کی طرف نہیں دیکھتا، اپنے طور پہ کسی دیواروں کو دیکھ رہا ہے، اپنے طور پر پیپر میں لگا ہوا ہے، میزبان کی طرف چہرہ بھی نہیں کرتا، تو اللہ میزبان بھی تو کہے گا یہ کہاں سے آ گیا، آئندہ نہ آئے تو اچھا ہے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں ایسے ہی فیصلہ ہو جائے، ایسے ہی فیصلہ ہو جائے کہ یہ نہ آئے تو اچھا ہے، نہ آئے تو اچھا ہے۔ اپنے اللہ کے سامنے اپنے عمل کو دکھلا دیجئے، میرے اللہ میرا عمل بہت اچھا ہے کیا یا بہت کمزور ہے؟ وہ اللہ کمزور عمل کو بھی قبول کرتا ہے، مگر شرط تو یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو کے قطرے ہوتے ہیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ۔ کس سے توبہ؟ گناہوں سے توبہ، یہ تو دوسرے اسٹیپ پر ہے، ابھی تم خراب عمل سے توبہ، کہ عمل کی جو خرابی ہے اس سے توبہ کرتے ہیں، اللہ نماز میں جو خرابی ہے اس سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تلاوت میں جو خرابی ہے اس سے توبہ کرتے ہیں، اللہ عبادت میں جو داغ لگا اللہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ اللہ اگر تو نے عبادت ہی کو پھٹک دیا، عبادت ہی کو رد کر دیا، دفتر کو ہٹا دیا، اس سے بڑھ کے سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے سزا کیا ہو سکتی ہے؟ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے، مانگ لیجیے اللہ سے۔ اللہ والے راتوں کو روتے تھے، راتوں کو روتے تھے، اس بات پہ روتے تھے کہ کہیں میرا عمل کھوٹا نہ ہو جائے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ آخر میں بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، اور کہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو اللہ کہہ دیں او الیاس تیرے حق میں قبول نہیں ہے، امت کے حق میں تو قبول ہے، تیرے حق میں قبول نہیں ہے۔ اللہ بڑے بڑے علماء تسلی دیتے تھے، ارے اتنا کیوں، اتنا بڑا کام اللہ نے آپ سے لیا، اور کیا وہ اللہ آپ کے حق میں قبول نہیں کرے گا؟ اللہ پھر بھی روتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ ایک بزرگ نے کہا آپ کا رونا اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا الله بڑے گناہگار، اللہ بڑے خطا کار، بڑے سیاہ کار، بڑے نافرمان، بڑے ناہنجار، اے اللہ عبادتوں میں داغدار، اللہ عبادتوں میں داغدار، اللہ عبادتوں میں داغدار، اللہ عبادتوں میں کھوٹے ہیں، اے اللہ کھوٹا سکہ کوئی قبول نہیں کرتا، اللہ کھوٹا روپیہ کوئی قبول نہیں کرتا، اللہ کس منہ سے کہیں مگر میرے مولا تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ اللہ ہمارے پاس کھوٹا ہی مال رہ گیا، اللہ کھوٹا ہی مال رہ گیا، اللہ ہمارے کھوٹے مال کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما لے، اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لے، اللہ ہماری عبادتوں کو بہتر بنا دے، خشوع خضوع عطا فرما دے، اللہ حضوری کی کیفیت عطا فرما دے، محبت و اپنائیت کا انداز اپنا دے، اے اللہ عبادت کو تیرے انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے غلام بندے ہیں، اللہ نسلی غلام ہیں، خاندانی غلام ہیں، خاندانی غلام ہیں، اللہ خاندانی غلام کا، اللہ خاندانی غلام کا لحاظ ہر جگہ کیا جاتا ہے، اللہ خاندانی نوکر کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، کسی کا دادا بھی نوکر رہا، کسی کا باپ بھی نوکر رہا، کسی کا بیٹا بھی نوکر رہا. اب مالک کہتا ہے، گھر والا کہتا ہے، اس کے بیٹے میں کچھ لینے کا نہیں، کام کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے. اللہ، گھر کی عورتیں کہہ دیتی ہیں، ارے کچھ بھی ہے، اس کے باپ دادا تو گھر کے ہی نوکر تھے نا، جیسا بھی کہے قبول کر لو، قبول کر لو، اس کے باپ دادا کا خیال کر لو. اللہ، اے میرے اللہ، ہمارے عمل کھوٹے ضرور ہیں میرے اللہ، مگر ہمارے بڑوں کا خیال فرما لیجئے، ان کا خیال فرما کر ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، عبادتوں کو قبول فرما لے، تلاوتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما لے، اللہ دین کے کام کو قبول فرما لے. اللہ تو اگر قبول کر لے گا، اللہ قبول کر لے گا، ہمارا کام بن جائے گا. اللہ اگر تو نے قبول نہیں کیا تو اللہ ہر کوئی تانا دے گا. شیطان جس کو آپ نے آج بیڑی اور زنجیر میں جکڑ کے پھینکا ہوا ہے، اللہ کل کو وہ بھی تانا دے گا. ارے کیا فائدہ ہوا تیرے روزے کا، کیا فائدہ ہوا تیری تراویح کا، کیا فائدہ ہوا تیرے عمل کا، کیا فائدہ ہوا تیرے اعتکاف کا. اللہ جی شرمندہ ہو جائیں گے، اللہ شرمندہ ہو جائیں گے. اللہ آپ نے خود قرآن میں فرمایا، ایمان والے جو عمل کرتے ہیں ان کو بشارت سنا دو. اے اللہ، آج بشارت سنا دیجئے، ہمارے کھوٹے عمل کو قبول فرما لیجئے، ہمارے عمل کو بہتر سے بہتر بنا دیجئے، ہمارے دل کو بہتر سے بہتر بنا دے، زبان کو بہتر بنا دے، آنکھوں کو بہتر بنا دے. اے اللہ، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما دے، رحمت عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے، ہدایت کے اسباب عطا فرما دے. پریشانی کو دور فرما، بیماری کو دور فرما، تنگ دلی کو ختم فرما، تنگ دستی کو ختم فرما. اللہ، کتنے ایسے گھر ہیں جس گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ نفرتوں کی آگ لگی ہے، کسی گھر میں بیماریوں کی آگ لگی ہوئی ہے. اللہ ہر گھر کو رحمتوں کا گہوارہ بنا دے، سلامتی کا گہوارہ بنا دے، ہر گھر کی پریشانی کو دور فرما دے. اے رب کریم، رب کریم، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ، دل کا سرور بنا، عالم ربانی میں شامل فرما. اے اللہ، اولاد کے دکھیارے ہونے سے، اللہ اولاد کے غمزدہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ، کتنے ایسے بوڑھے ماں باپ ہیں جو بیٹے کی ناکامی پر اللہ ان کا دل ٹوٹتا رہتا ہے، ان کا دل ٹوٹتا رہتا ہے. صبح بیٹا نکلتا ہے، شام کو کچھ لے کر آئے گا، کام پہ سے آئے گا، خالی ہاتھ لوٹ کر آتا ہے. اللہ، ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کتنی تمنا سے میں نے اپنے جوان بیٹے کو بڑا کیا تھا، کتنی تمنا سے میں نے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، آج وہ بچہ، آج میرا بیٹا محتاج پھر رہا ہے. اللہ، ایسے ماں کے طرف کو قبول فرما کر کشادہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما دے، تندرستی کو دور فرما دے، غربت کو دور فرما دے، روزی کی رکاوٹ کو ختم فرما دے. اللہ، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ، ہمارے گھر میں سکون عطا فرما دے، جتنے پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، ہمارے پورے ملک میں امن و اطمینان کو عام و تام فرما. اللہ، جہاں جہاں کے اہل ایمان پر مظالم ڈھائے گئے، ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا، اے اللہ، کفر نے ہنس دیا، اللہ نے کفر نے ہنس دیا، شرک نے ہنس دیا، یہودیت نے ہنس دیا، اے اللہ ہم پہ ہنسا، اے اللہ ہم پہ ہنس دیا. اللہ، ہم مزید ان کو ہنسنے کا موقع نہ دیجئے، اللہ مزید ان کو ہنسنے کا موقع نہ دیجئے. کسی ظالم کو، کسی ایمان والے پر مسلط مت فرمائیے. اللہ، تو دلوں کو بدلنے والا، دلوں کو بدلنے والا. اللہ، دل تیرے ہاتھ میں ہے، دلوں کو تو بدلنے والا ہے. اے اللہ، ہر جگہ امن و اطمینان کی فضا کو عام و تام فرما کر اللہ ہمارے دل کی مرادوں کو پوری فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جن کے اقربا رشتے دار گزر چکے ہیں، اللہ جی ان کی تمام کی مغفرت فرما. کتنے ایسے جن کے والدین گزر چکے، جن کے والدین کے گزرنے کا زخم ابھی تک دل سے بھرا نہیں ہے، اللہ دل پہ زخم لگا ہوا ہے، اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. اللہ، سیاد کو حسنا سے بدل فرما دے. اللہ، اگر گناہ کے ڈھیر لے کر گئے، ما یفر اللہ بعذابکم، اللہ آپ عذاب دے کر کیا کر لیں گے، آپ کی بڑائی میں کیا فرق آ جائے گا، اللہ آپ کی بڑائی میں کیا فرق آ جائے گا. اللہ، ایسی ماؤں کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، والدین کو معاف فرما دے، اقربا کو معاف فرما دے، بھائی بہنوں کو معاف فرما دے، پوری امت کے مسلمانوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ان کی قبروں پہ رحمت کی بارش برسا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.